فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات ارشاد حضرت سے جناب رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ کتاب یعنی قرآن پاک، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی طرح کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لا ریب فیہ، ہدن للمتقین، یہ صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے. کون سے متقین؟ وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں خیرات سے، اور وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو یہ وحی ہم نے آپ پر نازل کی اور آپ کے پہلے والوں پر نازل کی، اور آخرت پر یقین رکھنے والوں میں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے فلاح عنایت فرمائی ہے نجات. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان موضوع گفتگو قرآن ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ یعنی قرآن پاک، یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب رہنمائی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب راستہ دکھانے کا ذریعہ ہے، یہ کتاب صراط مستقیم پر چلانے کا وسیلہ ہے، یہ کتاب دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. مگر کس کے لیے ہے؟ للمتقین، متقین کے لیے، صاحبان تقویٰ کے لیے. عزیزان گرامی، بعد پانچ دن لفظ کتاب سے آگے نہ بڑھی. آیت میں اور بہت کچھ ہے. اب میں آپ کو کتاب کس کے لیے ہدایت ہے ان آخر کے پانچ دنوں میں یہ سنانے کو. خدا للمتقین, یہ کتاب اہل تقوی کے لیے ہدایت. تقوی کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا, تقوی کا لفظ حدیثوں میں بھی استعمال ہوا, اردو زبان میں بھی کہتے ہیں بڑے متقی پرہیزگار ہیں, بڑے صاحب تقوی ہیں. میں بچوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ تقوی کے معنی کیا ہے, تقوی کہتے کس کو, کیا چیز تقوی. تقوی کے معنی عربی زبان میں ڈر سے, تقوی معنی ڈر خوف. توجہ سنیے گا دینان گرامی, شاید کے مضمون میں نے کبھی پڑھا نہ ہو. تقوی کے معنی ہے ڈر, تقوی کے معنی ہے خوف. ڈر کو ہم نے کبھی اہمیت نہیں دی. ڈر, بچے ڈرتے ہیں, عورتیں ڈرتی ہیں, نہ سمجھ پڑی بے پڑھی لکھی عورتیں, ان کا اکیلے گھر میں ہمیں ڈر لگتا ہے, اندھیرے میں جانے میں ہمیں ڈر لگتا ہے. ارے بھائی کوٹھی میں ہم نہیں جائیں گے, ہماری طرف جو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں لمبے لمبے سہن دالان اور کیا ہو, ان کا رات کو ہمیں یہاں جانے میں ڈر لگتا ہے. یہ ڈر نہیں. ڈر کا تذکرہ قرآن مجید میں ان امتحانوں میں بھی ہے جن کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے امتحان ابدیت کے طور پر. چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ڈر کے ذریعے. تو معلومہ ڈر جو ہے وہ الہی امتحان کے سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ جس سے بندہ آزمایا جائے گا کہ وہ اللہ والا ہے کہ نہیں. تو عزیزان گرامی, ہم نے ڈر کو بہت معمولی سمجھا ہے, اور ہمارا مطلب یہ ہے کہ بچے ڈرتے ہیں, عورتیں ڈرتی ہیں, جب اب وہ ناسمجھ آدمی ہے وہ ہر معاملے میں ڈرتا ہے, وہ ڈرتا ہے, وہ دل ہے ڈرتا ہے. یہ ڈر نہیں. دیکھیے غور سے سنیے گا اس بات کو, یہ بڑی حیرت انگیز معاملہ ہے. ڈر کا سبب, ڈر پیدا ہونے کا ریزن یا جہالت ہوتی ہے یا علم ہوتا ہے. سنیے گا اس کو غور سے سنیے گا. کبھی ڈر پیدا ہوتا ہے جہل کی وجہ سے, اگنورنس کی وجہ سے, نہ سمجھی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے. اور کبھی ڈر پیدا ہوتا ہے نالج کی وجہ سے, علم کی وجہ سے, اسٹڈی کی وجہ سے, لیاقت کی وجہ سے. ڈر کو پیدا کرنے والی طاقتیں دو ہیں, کبھی ڈر پیدا کرتی ہے جہالت اور کبھی ڈر پیدا کرتا ہے علم. وہ ڈر قابل مذمت ہے جو جہالت کی وجہ سے ہو, وہ ڈر قابل تعریف ہے جو علم کی وجہ سے ہو. زندگی بھر آپ نے ڈر کے لفظ استعمال کیا ہوگا, مگر رات ذرا دیکھیے ڈر صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں. ڈر یا جہالت پیدا کرتی ہے یا علم پیدا کرتا ہے. سنیے گا, ہوائیے جہالت پیدا کرتی ہے ڈر. پانچ برس کا بچہ ہے چھوٹا سا گھر میں, سارا گھر شادی میں جا رہا ہے, کسی بڑے نے بچے سے مذاق میں کہا کہ بیٹے ہم لوگ تو شادی میں جا رہے ہیں, تم گھر لے کے بیٹھنا, تمہیں یہیں رہنا ہے, گھر کی عبادت کرنا ہے. تو پیر پٹکنے لگا, کہیں گے ہم نہیں رہیں گے یہاں, ہمیں ڈر لگتا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے ہم نہیں رہیں گے یہاں. خیر اس کو چھوڑنے والا کون تھا, وہ تو کسی بڑے نے مذاق میں کہہ دیا تھا, لے کے چلے گئے. یہ لڑکا اسی گھر میں, اسی کا گھر تھا, اس کے باپ کا گھر تھا, اسی میں, یہاں پانچ برس کا تھا, 25 برس کا ہو گیا, جوان ہو گیا. جناب شادی میں پھر ایک دن لوگ جا رہے تھے تو وہ صاحب جنہوں نے اس سے کہا تھا مذاق میں کہ تم گھر لے کے بیٹھو گے ہم جا رہے ہیں, آج کچھ ایسا تھا کہ لڑکے نے کہا 25 برس کے آپ لوگ جائیے ہم ہیں گھر میں یہاں. تو وہ بڑے میاں جو اب بوڑھے ہو چکے تھے کہنے لگے بھائی تمہیں تو ڈر لگتا ہے تم کیسے رہو گے. تو وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا ارے ججا آپ کو اتنی پرانی بات یاد ہے, وہ بچپن کا زمانہ تھا جب ڈر لگتا تھا, اب تھوڑی ڈر لگتا ہے. معلوم ہے کہ وہ ڈر بسبب جہالت کے تھا اور یہ بے خوفی بسبب علم کے ہے. پرچھائیوں سے, اندھیرے سے بچپنے میں ڈر لگتا تھا, اب جب جوان ہو کے پرچھائیوں اور اندھیروں کی حقیقتیں سمجھ میں آ گئیں تو اب 25 برس کا جوان لڑکا نہیں ڈرتا. تو 25 برس کے جوان لڑکے کی بے خوفی علم کے سبب ہے اور 5 برس کے بچے کا ڈر جہالت کے سبب ہے. اب آئیے دوسری تصویر دکھاتا ہوں آپ کو, دوسری تصویر دیکھیے. ڈر بسبب علم کے اور بے خوفی بسبب جہالت کے. بمبئی میں تو ایسا ہوتا نہیں, لیکن وہ لوگ جو دیہاتوں سے آئے ہیں یا چھوٹے شہروں سے آئے ہیں, ہمارے کیا گھروں میں بڑے بڑے انگنائیاں ہوتی ہیں سہنوں سے اور بچے اس میں کھیلا کرتے ہیں. تو بچہ 8-9 مہینے کا ہے, ابھی پیروں پیروں نہیں چلتا ہے, گھٹنیوں چلتا ہے. تو وہ انگنائی میں گھر کی گھٹنیوں چل رہا ہے اور ماں بیٹھی اس کو دیکھ رہی ہے, اس کو کھیلنے بھی دے رہی ہے کہ خوش ہو رہا ہے کھیلے, مگر نظریں جو ہیں وہ اسی کے اوپر ہیں. اور ایک دفعہ ماں نے دیکھا کہ بچے نے فرکاری ماری اور ہنسا اور ایک طرف کو تیز تیز بڑھنے لگا, ایک سائڈ میں تیز تیز وہ گھٹنیوں چلتا وہ بڑھنے لگا. اور اب جو ماں نے دیکھا تو وہاں سہن کے کونے کا ایک سانپ لہرا رہا ہے اور بچے نے جو اس کا لہریا دیکھا, اس کا خوبصورت جسم دیکھا, اس کے چلنے کا انداز دیکھا, تو بچے کو اس کا یہ اسٹائل پسند آیا. اب بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا تیز اس لیے بڑھ رہا ہے کہ جا کے میں اس کو پکڑ لوں. بس جیسے ہی ماں نے دیکھا ویسے چیخ مار کے دوڑی, چلتی سے جھپٹا مار کے بچے کو اٹھایا اور لے کے بھاگی. دیکھیے بچہ نہیں ڈر رہا ہے, یہ نہ ڈرنا مذہب جہادت کے ہے, ماں ڈر رہی ہے, یہ ڈرنا مذہب علم کے ہے. اور میام نے تو پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ خوف کے 2 ریزن ہوتے ہیں اور بے خوفی کے بھی 2 ریزن ہوتے ہیں. خوف کا 1 ریزن جہل ہے اور 1 ریزن علم ہے, اور بے خوفی کے بھی 2 ریزن ہیں, 1 ریزن جہل ہے, دوسرا ریزن علم ہے. اب آئیے میں آپ کو ایک ایسی باریک بات سنا دوں اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے سننے والوں سے کہ اس کو بہت توجہ سے سنیں. خوف کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کر کوئی رہا ہے ڈر کوئی رہا ہے. خوف کی ایک قسم یہ ہے کہ جو کر رہا ہے وہ ڈر نہیں رہا ہے, جو نہیں کر رہا ہے وہ ڈر رہا ہے. اب مثال سنیے اس کی. شہر کی فضا خراب ہے, زبردست کالرا پھیلا ہوا ہے, روزانہ 10-20 موتیں ہو جاتی ہیں, 100-200 آدمی اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, کارپوریشن کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں باہر کی چیزیں نہ کھائیے, سڑی گلی چیزیں نہ کھائیے, کھلی ہوئی چیزیں نہ کھائیے, پانی ابال کے پیجیے, باسی چیزیں نہ کھائیے, کھانا گرم کھائیے. یہ سارے جو ایسے موقع پر اعلانات ہوتے ہیں, یہ باقاعدہ ڈاکٹر کی طرف سے, کارپوریشن کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے برابر اپنے سٹیزنس کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے, بچوں کی صحت کا خیال رکھیے. اور سڑک کے اوپر یہی مت روڈ پر تربوز بک رہا ہے. تربوز یا کلنگر کہتے ہیں شاید, کلنگر تو کلنگر بک رہا ہے صاحب, نہایت سرخ, بہت لال. اور اس میں برف کی ایک سل جما رکھی ہے اپنی ٹرالی پر, اس پر کاٹ کاٹ کے اس نے اس کی شاخیں رکھی ہیں, پھاکے جو اس نے پھاکے کاٹی ہیں, کاش کہتے ہیں اس کو, وہ اس نے برف پسر جما کے رکھی ہیں. خیر سے مکھیاں بھی بھنک رہی ہیں, دھول بھی اڑ رہی ہے, گرد بھی ہے, گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں, اس کا دھواں بھی ہے, میں کلنگر دکھ رہا ہے. میٹھا بہت ہے, لال بھی ہے, ٹھنڈا بھی ہے. کھانے والے کو اب اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ تربوز کے لیے اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہیں آپ کلنگر کے لیے؟ بھائی لال ہو تاکہ دیکھنے میں تسلی ہو, میٹھا ہو تاکہ زبان کو تسلی ہو, ٹھنڈا ہو تاکہ دہن کو لطف آئے, اس کے علاوہ اور چوتھی صفت کیا ہونا چاہیے؟ دو جوان لڑکے 22-24 برس کے دوست سڑک کے کنارے اس سے لے کے وہ تربوز کی شاخیں کھا رہے ہیں, ہنس کے باتیں کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. اس لیے کہ میٹھا بھی ہے, ٹھنڈا بھی ہے, لال بھی ہے. اسی طرف سے ایک ڈاکٹر گزر رہا ہے, اسی طرف سے ایک باقاعدہ کوالیفائڈ ڈاکٹر گزر رہا ہے. اس نے یہ منظر دیکھا, دیکھ کے کانپنے لگا, ارے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنی جان دینے پر تیار ہیں, یہ مر سکتے ہیں, ان کو کالرا ہو سکتا ہے, یہ سڑک کا کھلا ہوا تربوز یہ اس طریقے سے یہ کھا رہے ہیں, ارے یہ جان چلی جا سکتی ہے, کل اس وقت تک یہ دفن ہو چکے ہوں گے اگر ان کو کچھ ہو گیا تو. یہ بچ نہیں سکتے, کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں, یہ اپنی موت خرید کے کھا رہے ہیں, یہ حسد کے کھا رہے ہیں. بھائی دیکھیے, وہ کھا رہے ہیں, ڈر نہیں رہے ہیں. یہ ڈر رہا ہے, کھا نہیں رہا ہے. عزیزان گرامی, اب اس کے بعد سنیے میرا جملہ توجہ سے, جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف کو آپ اپنے اماموں کو معصوم کہتے ہیں اور دوسرے طرف جب ہم ان کی دعائیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر توبہ اور استغفار ایسا ہے جو معصوم کو زیب نہیں دیتا. عزیزان گرامی, معصوم اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر رہے تھے, کر ہم رہے تھے, ڈر ہو رہے تھے. میرے دوستو آپ کبھی نہ کہیے گا کہ مولا علی کی طرف منسوب ہے یہ دعا، دیکھیے اس کے اندر انہوں نے کیا کہا، استغفار کیا ہے، توبہ کی ہے. دیکھیے چوتھے امام کی طرف منسوب ہے یہ دعا، انہوں نے کس طرح استغفار کیا ہے اس میں، اور کہیے معصوم کی شان ہوتی ہے؟ وہ اپنے عمل کا استغفار نہیں ہے، کرتا کوئی ہے، ڈرتا کوئی ہے. تو عزیزان گرامی، جب آدمی کے اندر جہد پیدا ہوتا ہے، دیکھیے ان ڈروں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جیسے بچے ڈرتے ہیں، عورتیں ڈرتی ہیں، نا سمجھ ڈرتے ہیں، جاہل لوگ ڈرتے ہیں، اس کی تو کوئی گنتی شماری نہیں ہے. اس کو تو آپ ایسے ہی چیپتا رہنے دیجیے. اب ڈر سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم ڈر سے امتحان لیں گے، جان کا خوف، مال کا خوف، عزت آبرو کا خوف، وہ خوف جس کے اندر شہر جاگ کے سویرا کر دیتے ہیں، وہ خوف جس کے اندر یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ رات کو بستر پر ہیں تو سویرے قبرستان میں ہوں گے کہ اسپتال میں ہوں گے کہ مردے خانے میں ہوں گے، ایسے خوف. اس موقع پر ہم آزمائیں گے کہ ہمارا ہے کہ نہیں، اس موقع پر ہم آزمائیں گے کہ ہمارا ہے. تو عزیزان گرامی، جتنے ناسمجھ ہیں وہ سب دولت سے ڈرتے ہیں، حکومت سے ڈرتے ہیں، اقتدار سے ڈرتے ہیں، پاور سے ڈرتے ہیں، تاج و تخت سے ڈرتے ہیں، ملک و مال سے ڈرتے ہیں. یہ سارے ڈر جو ہیں یہ بسبب جہالت کے ہیں، اور یہی ڈر جب اللہ سے ہو جائے تو اسی کا نام تقویٰ ہے. آدمی اگر اللہ سے ڈرنے لگے، توجہ جاتا ہوں ابھی گانے گرا، آدمی اگر اللہ سے ڈرنے لگے تو اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے. ذالک الکتاب ہدن للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے. اور جب آدمی اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو ہر ایک کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے. کہ نہ دولت سے ڈرتا ہے، نہ حکومت سے ڈرتا ہے، نہ تاج سے ڈرتا ہے، نہ تخت سے ڈرتا ہے، نہ سلطنت سے ڈرتا ہے، نہ لشکر سے ڈرتا ہے، نہ تلواروں سے ڈرتا ہے، نہ نیزوں سے ڈرتا ہے، کسی چیز سے نہیں ڈرتا. ہم نے اور خاندان خدا میں یہی فرق ہے، یہ بھی سن لیجیے، بڑا مائنیوٹ فرق ہے. ہم جناب موت سے ڈرتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے نہ ڈرتا ہو. ایک فیشن بن گیا ہے کیا جی میں موت سے نہیں ڈرتا، یہ سمجھیے فیشن کا جملہ ہے. اجی میں موت سے نہیں ڈرتا. میاں میں نے تو آج تک کوئی دیکھا نا جو موت سے نہ ڈرتا. میں نے بھی کافی طویل عمر گزار لی ہے. زبانی ہر ایک کہتا ہے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، خدا نہ کرے آ جائے سامنے. چلیے مضمون کچھ بھاری نہ ہو، ذرا سا دماغ کو ہلکا کرنے کے لیے ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. لطفی بھائی سمجھیے، ایک پڑھتی تھی 80 برس کی، بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں کمزور، گھٹنے کمزور، ہاتھ پیروں میں درد، منہ میں دانت نہیں، مطلب جو بڑھاپے میں جو سب کیفیتیں ہوتی ہیں وہ سب تھیں. تو اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے یا اللہ آپ تو موت بھیج دے، یا اللہ آپ تو موت بھیج دے، یا اللہ آپ بہت جی لیے موت بھیج دے. تو بیچاری اپنے سیدھے پنے میں کہتی تھی، کبھی موت دیکھی تو تھی نہیں، ان کے میاں بھی زندہ تھے. تو جب یہ 80-82 کی تھی تو وہ بھی 85-86 کے تھے، تو وہ بھی بوڑھے گھر، وہ بھی زندہ تھے، وہ بھی تھے. اتفاق سے 2 دن سے انہیں بخار آ گیا. تو گھر کی سچویشن یہ تھی کہ دروازہ تھا، دروازے کے بعد صحن تھا، صحن کے بعد دالان تھا، دالان میں بڑی بھی رہتی تھیں، پلنگ بچھا تھا ان کا، تخت بچھا تھا، پاندان رکھا تھا ان کا، سب سامان تھا ان کا، اور سائڈ میں کمرہ تھا، کمرے میں بڑگیاں رہتے تھے. سمجھے آپ، یہ سچویشن سمجھ لیجیے گا، گھر کی کمرے میں بڑگیاں رہتے تھے، سامنے دالان میں بڑی جی رہتی تھی. یہ صورت تھی گھر کی. بڑے میاں کو 2-3 دن سے بخار آ رہا تھا. محلے میں تھی کہیں شادی، تو رات کو کھانا وانا پکا تھا. سویرے پلاؤ الاؤ کی دیگیں جو تھیں وہ دھوئی جا رہی تھیں. ادھر سے بھینسوں والا اپنی بھینسیں لے کے گزرا، تو ایک دیگ میں تھوڑا سا پانی تھا، تو بھینس نے اس میں منہ ڈال دیا پانی پینے کے لیے. جب اس نے منہ اٹھایا تو اس کے سینگ پھنس گئے اس کے اندر دیگ کے منہ میں. تو اس نے دیگ سمیت منہ اٹھایا. تو اب ذرا صورتحال دیکھیے کیا ہے، کہ کالی بھینس اس کے منہ کے اوپر پوری کالی دیگ چڑھی ہوئی، بڑی بھی اسی وقت بیٹھی تھی یہ کہہ کے کہ یا اللہ بس اب موت بھیج دے. بھینس کو اب کچھ، چونکہ اس کے منہ پر دیگ چڑھی تھی اس لیے اس کو کچھ دکھائی تو دے نہیں رہا تھا. وہ بھاگی تو سامنے ان کا دروازہ تھا، وہ دروازے میں گھسی. بھائی ادھر انہوں نے کہا یا اللہ موت بھیج دے، ادھر دھاؤ سے دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے ایک ایسا مخلوق گھسا جو ان نے کبھی دیکھا نہیں تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا. یہ سمجھی موت آ گئی. بس جیسے ہی دیکھا کہنے وہ ادھر لیتے ہیں، وہ ادھر لیتے ہیں، وہ ادھر لیتے ہیں. مطلب میرے کہنے کا دل یہ ہے، یہ لطیفہ صحیح مگر اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مرنے پر تیار ہوتا نہیں ہے جناب. یہ زبانی باتیں ہیں کہ ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے. ہم تو موت کا ڈر بہت تھوڑے لوگ تھے جن کو نہیں تھا، باقی سب کو ہوتا ہے. سمجھے آپ، اب سنیے، ہم نے اور خاصان خدا میں ذرا سا فرق ہے. ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں. جتنے بیٹھے ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں. ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں، اور انجام یہ ہے کہ زندگی ہم سے وفا نہیں کرتی، موت ہم سے مروت نہیں کرتی. جس نے زندگی بھر پیار کیا اس نے وفا نہ کی، جس نے زندگی بھر ڈرے اس نے مروت نہ کی. ہم نے اور خاصان خدا میں یہی فرق تھا کہ وہ خالق زندگی سے پیار کرتے تھے، خالق موت سے ڈرتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ زندگی آتی تھی تو کامیابی بن کے، موت آتی تھی تو شہادت بن کے. پر محمد
تو عزیزان گرامی آپ سنیے، جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا میں ہر ایک کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس کے دل میں کسی کا ڈر برقرار نہیں رہتا. قرآن مجید پڑھیے، جس وقت فرعون نے جادوگروں کو بلایا ہے موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ میدان میں بیٹھے قسمیں کھا رہے تھے، وَبِعِزَّتِ فرعون نَحْنُ الْغَالِبُونَ، عزت فرعون کی قسم. یہ پورا واقعہ ڈیٹیل سے قرآن پاک میں ہے، آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں. عزت فرعون کی قسم، ہم ہی جیتیں گے، ہم ہی غالب ہوں گے، ہم ہی کامیاب ہوں گے. اور فرعون سے کہہ رہے تھے ہم جیت جائیں گے تو انعام دو گے، ہم جیت جائیں گے تو مقرب بناؤ گے ہمیں، اور وہ بھی وعدے کر رہا تھا ہاں اگر تم جیت گئے تو تم ہمارے مقربین میں ہوگے، اگر تم جیت گئے تو تم انعام پانے والوں میں ہوگے. وہ بھی خوب وعدے کر رہا تھا، اور یہ اس کی خوشامد میں لگے ہوئے تھے اور فرعون 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 کر رہے تھے، مگر ساتھ تھے فن کے جاننے والے. دیکھیے ایک بات سنیے گا، وہ گمراہ تھے اور کافر تھے لیکن اپنے فن میں کامل تھے، یعنی جادو جاننے میں، سحر جاننے میں، میجک کے جاننے میں ان کا جواب نہیں تھا. وہ دنیا میں سی بیسٹ لوگ تھے. چنانچہ قرآن کہتا ہے، یہ کوئی اور کتاب کہتی ہوتی تو ہم کہتے مبالغہ ہے یا بات صحیح نہیں ہے یا کچھ زیادتی ہے کمی ہے، نہ قرآن کہتا ہے کہ جب مقابلہ شروع ہوا اور انہوں نے اپنے تھیلوں میں سے کچھ رسی کے ٹکڑے نکالے، کچھ لکڑیاں نکالیں اور اس پر منتر پڑھ پڑھ کے پھونکے اور اس کو زمین پر ڈال دیا، تو وہ چلتے پھرتے صاف رہتے. تو دیکھیے اگر وہ جاننے والے نہیں تھے تو یہ کیسے ہو گیا، اور اگر صاف بنے نہیں تو ماذا اللہ قرآن غلط بیانی تو کرے گا نہیں، صاف تو صاف وہ بن گئے. انہوں نے لکڑی کے ٹکڑوں اور رسی کے ٹکڑوں پر کچھ پڑھ کے پھونکا اور زمین پر ڈال دیا، وہ چلتے پھرتے صاف بن گئے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کا حکم بھیجا کفال سے عذاب. موسیٰ کے ہاتھ میں جو چھڑی لیے ہو تم، یہ عصا جو ہے تمہارا، تم اس کو ڈال دو. موسیٰ نے یہ ڈال دیا. تو قرآن کہتا ہے فائدہ یا صحابہ مبین، وہ بہت بڑا صحابہ بن گیا، تو اس سے اتنے بڑے صاحب تھے، وہ پورا اجتہا بن گیا اور اجتہا بن کے گھوما وہ، اور جتنے صاحب ان کے تھے سب کو کھا گیا. جتنے صاحب تھے سب کو کھا گیا. وہاں جو تماشا دیکھنے آئے تھے ان میں تو بھگدڑ پڑ گئی، سب اپنی جانیں لے لے کے بھاگے. یہ پورا قصہ قرآن میں لکھا ہے. لیکن جو ساحر تھے، جو جادوگر تھے، چونکہ اپنے فن میں کامل تھے، دیکھیے فن میں کامل ہونے کی بات ہے، مومن کافر کی بات نہیں ہے. آپ مومن کافر کی بات نہیں ہے، جو چیز جانتا ہے اس پر کامل ہے کہ نہیں. جتنے جادوگر تھے قرآن کہتا ہے پال سے سہارا تو ساگری، ساحر کتنے تھے وہ سب سجدے میں گر گئے، آج وہ آمنا برب العالمین کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے. میں کہوں گا ساحر و مبارک ہو, خالی مسلمان بھی ہوئے مومن بھی ہوئے, نبی کے ساتھ وسیع کا نام بھی کلمے میں شامل کر دیا. موسیٰ و ہارون پر ایمان کے پروردگار پر ایمان لے. یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہے, بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے, یہ ہم کو سنایا گیا ہے, اس کو گرہ میں باندھ لیجئے اور اس کو دماغ کے اندر نوٹ کر لیجئے کہ جب کاملین فن اپنے کمال فن کا مظاہرہ کر چکے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سے بڑا فن دیکھا تو ایمان لے آئے. توجہ سنیے گا, یہ پرانی بات ہے, حدیث یا تاریخ نہیں ہے جو کوئی جھگڑا کر سکے. جب کاملین فن نے اپنے سے بڑا فن دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ انسان کے بس میں جتنا ہے اتنا ہم جانتے ہیں, اب جو اس سے آگے جانتا ہے وہ انسان سے اوپر کوئی ہے. اب آرام سے بیٹھیے, دنیا کو ترقی کرنے دیجئے, علم کو پھیلنے دیجئے. جب علم پھیل جائے گا تو آخری محمد جب لا کے قرآن پیش کرے گا, صلوات پر محمد, قرآن ایکسپلین کرے گا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی ہوں. اور اب جب ساحر اور جادوگر جن کو بلایا تھا فرعون نے ایمان لے آئے تو ان کی نظر میں فرعونیت اور شہنشاہیت اور دولت اور فرعون کا لشکر سب نظروں سے گر گیا. پڑھیے قرآن, یہ پورا واقعہ پڑھیے قرآن میں. فرعون نے جو دیکھا, یہ تو سجدے کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں, یہ تو موسیٰ و ہارون کا اقرار کر رہے ہیں. دباؤ سے غصہ آیا, کہہ گیا تم لوگ کیا ہو گیا ہے, مجھ سے پوچھے بغیر تو ایمان لے آئے. ابھی بادشاہ ہے ہاں, مجھ سے پوچھے بغیر تو ایمان لے آئے, میں تمہیں سولی دے دوں گا, میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا. جیسے ہی اس نے دھمکیاں دینا شروع کی تو آپ سمجھیے وہ معمولی جادوگر جو ابھی عزت فرعون کی قسمیں کھا رہے تھے اور انعام اکرام کی لالچ کی باتیں کر رہے تھے، جیسے ہی اللہ والے ہو گئے ویسے ہی اتنے بڑے ہو گئے کہ ایسا الفاظ کا تماچا مارا فرعون کے چہرے پر۔ قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں نے پلٹ کیا، فخر مانتا آج جو بنانا ہو بنا لے، ان رب المنقلبون، اب اپنے پروردگار کی طرف واپس چلے جائے۔ فخر مانتا آج، میں کیا بتاؤں ہماری زبان عربی نہیں ہے، ورنہ اس جملے کا مطلب آپ کو جو لطف آتا آپ کو اس جملے میں کہ کس قدر زبردست جواب ہے۔ میں اردو میں اس کا یہی ترجمہ کر سکتا ہوں کہ جو بنانا ہو بنا لے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری لفظ نہیں ہے، مگر یقین مانیے اردو میں بھی یہ لفظ اتنا پوٹینشیل نہیں ہے جتنا عربی کا لفظ ہے۔ سب سے مانتا آج جو سمجھ میں آئے کر لے، جو بنانا ہو بنا لے، ان اللہ رب المنقلبون، ہم اپنے پروردگار کی طرف واپس چلے جائیں۔ گھٹال ہاتھ پر تیرے سولی، دیکھا آپ نے بادشاہت کا ڈر بھی دل سے نکل گیا، موت کا ڈر بھی دل سے۔ عزیزان گرامی، خوف اللہ سے خوف، اور جب اللہ سے خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو موت کا خوف نہیں رہتا۔ مولا علی کو رسول نے بھیجا کہیں جہاد پر، تلوار لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک آسٹرولوجسٹ بیٹھتا تھا، ہم نے دیکھا صحت سلامت ہی آتے جاتے، کہ یاری کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاد پر جا رہا ہوں، رسول نے بھیجا ہے، رسول نے بھیجا ہے جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ کہا آج نہ جاؤ، واپس چلے جاؤ گھر۔ کہا کیوں؟ کہا آج تمہاری کار بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، آج تو علی تم یقیناً مار لیے جاؤ گے، آج زندہ نہیں پکڑ سکتے، اگر چلے گئے آج تم تو میت بھی آئے گی تمہاری۔ کہنے کیا وقت ہے؟ مجھے رسول نے حکم دیا، میں راہ خدا میں جا رہا ہوں، اس میں مار لینا ہو مر جانا کیا؟ زیادہ زیادہ مارا جاؤں گا تو شہادت ملے گی۔ اگر تیرا ہی کہنا صحیح ہے تب بھی بڑا مرتبہ ملے، رسول کا حکم ٹالا ہی کیسے جائے، میں تو جاؤں گا۔ اور رہ گیا تیرا یہ کہنا کہ آج مار لیے جاؤ گے، مار لیا جا، راہ خدا میں مارا جاؤں گا، حکم رسول کی اطاعت میں مارا جاؤں گا، میں شہید ہوں، چلے گا تھا وہاں، ڈر پر تو تھا نہیں کوئی، چلے گئے وہاں، جا کے مار پیٹ کے اپنے اس کو جس کے لیے بھیجے گئے تھے، اس کو مار پیٹ کے اپنے خیریت سے پلٹ گیا۔ تو وہ تو جاتے آتے میں راستے ہی میں رہتا تھا، روز کا راستہ تھا، تو بھی بیٹھا ہوا تھا وہ دروازے پر، تو اس سے صاف سلامت ہوئی، کہاں جا؟ کہا میں تو آ گیا خیریت، تمہارا علم کنار گیا، میں تو خیریت سے آ گیا۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا یہ علی کیا بتاؤں، دیکھو یہ ستارہ جو یہاں سے یہاں تک 70 برس میں جاتا ہے، 70 ایئرس چاہیے اس کو یہاں سے یہاں پہنچنے میں، 15 منٹ میں پہنچ گیا، میرا سارا کیلکولیشن غلط ہو گیا۔ مسکرائے، صاحب بھی ہوش میں آ جا، ستارے تقدیر کے مالک نہیں ہوتے، اللہ مالک ہوتا ہے۔ حضرتان گرامی، تقوی الہی، خوف خدا، دنیا میں ہر آدمی ڈرا، علی کہیں نہ ڈرے. بات زندگی رہی تو کل آگے بڑھے گی. سنیے, علی کہیں نہ ڈرے, نہ موت کی گھاٹیوں میں ڈرے, نہ تلواروں کے سامنے سونے سے ڈرے, نہ پورے پورے لشکروں کا حملہ روکنے میں ڈرے, نہ تیر و تلوار سے ڈرے, نہ عرب کے نامور شہسواروں سے ڈرے. جو کہیں نہ ڈرا وہ ایک دن ہم کو ڈرتا ہوا دکھائی دیا, اور ایسی جگہ ڈر رہا تھا جہاں کوئی نہ ڈرا. دنیا میں کوئی جہاں نہ ڈرا وہاں علی ڈر رہے تھے. وضو کر چکے تھے, مصلے پر جا رہے تھے, چہرہ سرد ہو رہا تھا, جسم کانپ رہا تھا. کسی نے کہا, یا علی آپ کا یہ ہاتھ چھڑک دیا, تجھے کیا خبر کس بادشاہ کے سامنے جا رہا. یہ ہے ہمارے فتح خدا, یہ ہے ہمارے فتح خدا. حضرات گرامی, بس دنیا میں اگر ہم نے موت سے نہ ڈرتے دیکھے تو حسین کے 72 ساتھی دیکھا جو اس بنیاد پر منتخب کیے گئے تھے کہ یہ موت سے لڑیں گے لشکر سے نہیں. ایک گھرانہ ہے خدا کی قسم جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, موت کا خوف نہیں. جہاں ماں وہ ہے جو اپنا تابوت دیکھ کے مسکراتی ہے اور اسماء کو دعا دیتی ہے کہ اسماء اللہ تیرا دنیا و آخرت کا پردہ رکھے, انہیں میرے پردے کا انتظار کیا. اور باپ تو ہے کہ جب سر پر ضربت لگتی ہے تو پکار کے کہتا ہے, خوش تو میرا پھر کعبہ, رب سے کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جب ایسے ماں باپ ہوں تو ایسی نسلیں پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی موت کو شہد سے ادا شیری کہہ دے, کوئی گردن پر تیر کھا کے مسکرا دے. حسین کربلا میں لشکر نہیں لائے تھے, لشکر لائے جاتے ہیں لشکروں سے مقابلے کے لیے, فوجیں لائی جاتی ہیں فوجوں سے مقابلے کے لیے. لشکروں اور فوجوں کے مقابلوں میں موت کا امکان ہوتا ہے, مگر موت ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے, یقینی نہیں ہوتی. جب لشکر لشکروں سے ٹکراتے ہیں, جب فوجیں فوجوں سے لڑتی ہیں تو سب نہیں مر جاتے ہیں. جیتنے والے لشکر کے بھی کچھ لوگ مر جاتے ہیں, ہارنے والے لشکر کے بھی کچھ لوگ مر جاتے ہیں, مگر کچھ زندہ بھی پلٹتے ہیں. میدان جنگ سے کچھ زندہ بھی پلٹتے ہیں. تو بے شک فوجیں موت کا سامنا کرتی ہیں, مگر یقینی موت کا سامنا نہیں کرتی ہیں, امکانی موت کا سامنا کرتی ہیں. حسین ان لوگوں کو سلیکٹ کر کے لائے تھے جو یقینی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا سکتے. ہماری جانیں نثار ہو جائیں کربلا کے ان 72 پر جو موت کو زندگی بتا رہے تھے اور زندگی کو موت. دنیا میں ہمیشہ ہم نے یہ سنا کہ موت پیچھا کر رہی ہے اور آدمی بھاگ رہا ہے, لیکن یہ ہم نے پہلی مرتبہ کربلا میں دیکھا کہ آدمی پیچھا کر رہا ہے اور موت بھاگ رہی ہے. اصحاب حسین میں ہر ہر بچہ, ہر ہر جوان, ہر ہر بوڑھا موت کے لیے تیار تھا. اور عزیزان گرامی, اتنی بڑی کامیابی جو حسین کو ملی وہ فوجوں سے نہ ملتی, لشکروں سے نہ ملتی. بہت بڑا لشکر لے کے آ جاتے ہو گئے, سب اپنے ساتھیوں کو لے آتے, عباس بھی ہوتے, مسلم بھی ہوتے, عبداللہ ابن جعفر بھی ہوتے, محمد حنفیہ بھی ہوتے, بنی ہاشم کے سارے دلیر اکٹھا ہوتے، سب کو اجازت میدان بھی ملتی کہ ہاں مار لو، آج دشمن کو میدان بچنے نہ دینا، اور لاکھوں لاکھ کا لشکر بھی ہوتا تو ہوتا کیا، ہوتا کیا؟ اچھا صاحب ہوتا یہ کہ حسین جیت جاتے، حسین جیت جاتے، یزید کا لشکر مارا جاتا، پھر کیا ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ تو سوچیے گا، کافی ہوتا کہ یزید تخت سے اتر جاتا، اقتدار حسین کو مل جاتا، ایک بات، پھر کیا ہوتا؟ کیا اس کا کیا مطلب؟ کیا بھائی مطلب یہ ہے کہ جن قبیلوں نے ساتھ دیا تھا، جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا، جن گروہوں نے ساتھ دیا تھا، جن خاندانوں نے ساتھ دیا تھا، جب حسین تخت اقتدار کو بیٹھ جاتے تو وہ سب آتے، مولا ہمارے قبیلے نے اس برے وقت میں ساتھ دیا آپ کا، اب مولا فلا آدمی کہہ رہے تھے ہمارے کہ بھائی مولا سے جا کے گورنر ہی مانگ لو فلا علاقے کی، مولا ہمارے خاندان نے آپ کو اس برے وقت میں ساتھ دیا جب یزید آپ سے بیعت مانگ رہا تھا، وہ ہمارے اتنے آدمی مارے گئے، اب ہمارے خاندان والے وزیر ہیں کہ فلا جگہ کا نخلستان جو ہے جا کے مولا سے اپنے نام لکھوا لو، علی دانی گرامی یہ انسانی فطرت ہے، چاروں طرف سے مطالبے شروع ہوتے، جب مطالبے شروع ہوتے تو مطالبے ہوتے خلاف حق، مطالبے ہوتے خلاف حق تو اب حسین امامت بچاتے کہ حکومت، یہ تو جائز نہیں ہے، میں کیسے تمہیں دے دوں، یہ تو خلا کا حق ہے میں کیسے تمہیں دے دوں، اس پر تو خلا کا حق بنتا ہے میں کیسے تمہیں دے دوں، تو سارے لوگ پلٹ جاتے، کہتے جب مصیبت میں پھنسے تھے، جب یزید بیعت مانگ رہا تھا، جب جان پر بنی تھی تو ہم سے مدد مانگی، اب جب بانٹنے کا وقت آیا تو دوسرے یاد آئے، حسین ہی کا لشکر حسین کا مخالف ہوتا، پھر اگر حسین اپنے لشکر والوں کے ہاتھ شہید ہوتے تو آج کی عظمت شہادت نہ ملتی جو مل گئی، آپ اس نقطے کو غور کیجیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین لوگوں کو کیوں لے کے نہیں، حسین 72 کو لائے مگر 72 کے دل میں کوئی تمنا ہے دنیا، نہ حبیب نے کوئی مطالبہ کیا، نہ زہیر نے کوئی مطالبہ کیا، نہ حر نے کوئی مطالبہ کیا، نہ کسی چاہنے والے نے کوئی مطالبہ کیا، چاہنے والے جانے دیتے رہے، بازار شہادت گرم رہا، ایک ایک قربان ہوتا رہا، آخر میں جب دوست نہ رہے، ظہر کی نماز کے وقت تک دوست موجود تھے، جب سورج ڈھلا اور ظہر کا وقت تمام ہوا تو اب دوست باقی نہ تھے، اب عزیزوں کی باری آئی، عزیزوں میں سب سے پہلے اولاد عقیل نے اپنی جان دی، ہماری جانیں نثار ہو جائیں، عقیل کا بیٹا مسلم نو ذہن کو پہلے ہی اپنی قربانی پیش کر چکا تھا، عقیل کے دو معصوم پوتے مسلم کے لال کوفے میں فرات کے کنارے پہلے ہی اپنی جانیں دے چکے، لیکن سلام ہو آل عقیل پر جس نے آن کے سب سے پہلے اپنی قربانی حالتہ میں پیش کی، اور جب اولاد عقیل کی قربانی پیش ہو چکی تو عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دو بیٹوں کو ساتھ کیا، اور محمد ہماری جانیں نثار ہو جائیں، اے بی بی زینب، اے حسین کی دکھیا بہن زینب، شہزادی کیا آپ تیار ہیں کہ یہ مجمع آپ کو آپ کے بیٹوں اور محمد کا پرسا دے؟ عبداللہ ابن جعفر مان نہیں رہے تھے، آ رہے تھے ساتھ، بیمار تھے، جب مکے سے امام کا قافلہ چلا ہے تو ایک منزل تک عبداللہ ابن جعفر ساتھ تھا، اب جب امام نے دیکھا کہ یہ رک ہی نہیں رہے تو رشتے داری کی بنیاد پر نہیں امامت کی بنیاد پر ہوگا، کہا میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ پر نہیں، یہ حکم رشتے داری والا نہیں تھا، یہ حکم امام کا، اب عبداللہ بن جعفر مجبور ہو گئے. اب جانا گناہ تھا. جب امام حکم دے دے تو اب جانا گناہ. کہا میں آپ کو حکم دیتا ہوں واپس جائیے. کہا اچھا اگر حکم ہے تو مجبور ہوں. مگر یہ میرے دونوں بیٹے ساتھ جائیں, دونوں بیٹے ساتھ گئے اور ایسی بہادری سے لڑے, ایسی جمع مردی سے لڑے, ایسی شان سے لڑے کہ ایک میں جعفر کی شان دکھائی, ایک میں حیدر کی شان دکھائی. ان کے دادا جعفر تیار تھے, ان کے نانا حیدر کرار تھے. یہاں تک کہ زخموں سے جب دور ہو کے گرے تو ایک لاکھا پاس میں اٹھایا, ایک لاکھا لیا